السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ شدید نوعیت کے چیلنجز کے باوجود افغانستان میں 40 برس سے جاری جنگ کے خاتمے کے توقعات حوصلہ افزا مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں. افغانستان کے 101ویں یوم آزادی کے موقع پر اپنے تہنیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس سال یوم آزادی کی تقریبات ایک ایسے وقت منعقد ہو رہی ہیں جب 40 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مشکلات موجود ہیں، تاہم یہ کوششیں پر امید سطح پر پہنچ چکی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ افغان عوام طویل عرصے سے قیام امن کے خواہش مند رہے ہیں، اور وہ وقت قریب آ گیا ہے جب بین الافغان مذاکرات کا تاریخی اور اہم ترین اقدام شروع ہونے والا ہے. زلم خلیلزاد نے ایک ٹویٹ میں افغان رہنماؤں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے ملک کو مقدم رکھیں، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور سیاسی تصفیے کی جانب بڑھیں. امریکہ کے محکمہ دفاع کی جانب سے منگل کے روز جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے دیگر دہشت گرد تنظیموں سے قطع تعلق کرنے کے حوالے سے دوحا میں ہونے والے امن معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری نہیں کی ہے. ایک ایسے وقت میں جب بنگلہ دیش دریائے تیستا کے سلسلے میں چین سے 1 ارب ڈالر قرض لینے کے بارے میں بات کر رہا ہے، بھارت کے سیکرٹری خارجہ ہرش وردھن شرنگلا ڈھاکہ کے 2 روزہ دورے پر ہیں. انہوں نے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد سے ملاقات کی ہے اور سیکیورٹی سے متعلق باہمی مفاد کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. بھارتی حکومت کی جانب سے گزشتہ سال شہریت ترمیمی ایکٹ منظور کیے جانے اور ملگیر این آر سی کرانے کے اعلان کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں قدر سرد مہری آ گئی ہے. چونکہ ہرش وردھن شرنگلا کے شیخ حسینہ سے اچھے تعلقات ہیں، اس لیے اس دورے کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے. امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی نے سابق نائب صدر جو بائیڈن کو نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے باضابطہ طور پر اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے. جو بائیڈن 3 نومبر کو ہونے والے انتخاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کریں گے، جو ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ پر مسلسل دوسری مدت کے لیے صدارت کے امیدوار ہیں. جو بائیڈن کی باضابطہ نامزدگی 4 روزہ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے دوسرے روز منگل کو عمل میں آئی ہے. منگل کو ڈیموکریٹک کنونشن کے دوران مختلف ریاستوں اور امریکہ کے زیر انتظام علاقوں سے منتخب ہونے والے ڈیموکریٹ پارٹی کے مندوبین نے باری باری بائیڈن کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اور انہیں باضابطہ طور پر پارٹی کا امیدوار منتخب کیا. جو بائیڈن نے اپنی نامزدگی پر مندوبین کا شکریہ ادا کیا. وہ جمعرات کو کنونشن کے آخری روز خطاب کریں گے، جس میں وہ پارٹی کی جانب سے اپنی نامزدگی قبول کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے. ڈیموکریٹس کا یہ 4 روزہ کنونشن کرونا کی جاری وبا کے باعث مکمل طور پر آن لائن منتقل کیا گیا ہے. دریاسنا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم بھی زور و شور سے جاری ہے، اور انہوں نے منگل کو مسلسل دوسرے روز بھی سوئنگ اسٹیٹس کے دورے جاری رکھے. امریکہ کی سیاست میں سوئنگ اسٹیٹس ان ریاستوں کو کہا جاتا ہے جہاں سے انتخابات میں کبھی ڈیموکریٹ تو کبھی ریپبلکن امیدوار کامیاب ہوتے ہیں. صدر ٹرمپ نے منگل کو آئیووا اور ایریزونا میں انتخابی جلسوں سے خطاب کیا. مالی کے صدر ابراہیم بوبکر کئیتا نے منگل کی رات استعفیٰ دے دیا، جس سے قبل باغی فوجیوں نے انہیں حراست میں لے لیا تھا. اس مغربی افریقی ملک میں کئی ماہ سے سیاسی افراتفری رہی ہے. کئیتا نے کرونا وائرس سے بچاؤ کا ماسک پہنے سرکاری ٹیلی ویژن پر اعلان کیا کہ وہ مزید خونریزی کو روکنے کے لیے اقتدار سے الگ ہو رہے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پہلی مرتبہ واضح طور پر اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا بیان دیا ہے. تجزیہ کاروں نے عمران خان کے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے بیان پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے عوامی رائے پیدا کرنا ہوگی، جو آج تک کسی حکومت نے نہیں کی ہے. لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے متعلق بحث کو بھی ممنوع قرار دینا غلط ہے. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے، کابل کے حساس ڈپلومیٹک انکلیو میں راکٹ حملے، سفارتکاروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا، طالبان کا حملوں سے بے خبر ہونے کا بیان، ان عسکریت پسندانہ واقعات کے ممکنہ بین الافغان مذاکرات پر اثرات کیا ہوں گے، مذاکرات میں امریکہ اور لویا جرگہ کا کردار کیا ہوگا تجزیہ لیں گے سابق سفیر ایاز وزیر اور سینئر صحافی طاہر خان سے۔ اگلے سیگمنٹ میں نفیسہ ہود بھائی جائزہ لیں گی ان خبروں کا جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان علیحدہ ہونے والے دو گروپوں جماعت الاحرار اور حزب الاحرار کے ساتھ دوبارہ الحاق کر رہی ہے۔ شریک گفتگو ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز اور سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی۔ ڈیموکریٹک کنونشن شروع، ریپبلکنز کا کنونشن آئندہ ہفتے، امریکی سیاست اور صدارتی مہم میں ان کنونشنز کی اہمیت، مدثرہ منظر بات کر رہی ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اٹارنی ظفر طاہر اور ریپبلکن پارٹی سے وابستہ طلعت رشید سے۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کورونا سے متاثرہ معیشت کا ایک اور مشکل پہلو، 30 سے 40 ملین امریکیوں کو کرایوں کی عدم ادائیگی پر
گھر سے نکالے جانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے،
اس رپورٹ پر تجزیہ لیں گے اٹارنی فار ہیومن رائٹس رمضان رانا اور ایک سیاسی اور سماجی سرگرم کارکن رانا سعادت سے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن اور پروگرام جہاں رنگ، پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے افغانستان کے اندر ایک بار پھر در آتا ہوا تشدد ہے یا عسکریت پسندانہ کاروائیاں ہیں، اور دوسری طرف جب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد بین الافغان مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں جن کا حتمی مقصد یہی ہے کہ افغانستان کے اندر کسی مستقل امن کی جانب آگے بڑھا جا سکے۔ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، پاکستان میں منگل کی رات ہے اور خبریں ہمیں مل رہی ہیں کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ڈپلومیٹک ایریا کے اندر ایک درجن سے زائد راکٹس فائر کیے گئے ہیں، جس کے بعد غیر ملکی سفارتکاروں کو محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان طارق آریان نے حساس علاقے میں راکٹوں کے گرنے کی تصدیق کی ہے اور بتایا یہ ہے کہ دو گاڑیوں سے ڈپلومیٹک ایریا کی طرف متعدد راکٹس فائر کیے گئے ہیں۔ ریڈیو فری یورپ سے اس کی ایک رپورٹ کے مطابق ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ایسے کسی حملے کے حوالے سے معلومات نہیں ہیں، کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ البتہ عرب نشریاتی ادارہ الجزیرہ اس کی رپورٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ طارق آریان صاحب کے ریفرنس میں ہی کہ دو گاڑیوں سے جو راکٹ فائر کیے گئے تھے، دو حملہ آوروں کو گرفتار کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان حملوں اور ان کاروائیوں کے پس منظر میں بہت سارے تجزیہ کار محسوس کرتے ہیں آئندہ افغان مذاکراتی عمل کے اوپر، انالیسز لیں گے۔ ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر امبیسڈر، سابق سفیر افغانستان کے لیے پاکستان کے، اور ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے طاہر خان صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا اور خیر مقدم۔ سب سے پہلے اگر خبر کے ریفرنس میں ہم آئیں، طاہر خان صاحب کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اس موقع کے اوپر اس طرح کی کاروائیوں کا کیا مقصد یا مطلب ہو سکتا ہے؟
میری نظر میں اگر امن عمل کے حوالے سے شکوک پیدا ہوں گے، بین الافغانی مذاکرات مزید تاخیر کا شکار ہوں گے، تو یہ بالکل ممکنات میں ہوگا کہ اس طرح کے واقعات ہوں گے، ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی افغانستان کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک معاہدہ امریکہ اور طالبان کا ہو گیا اور دوسرا طالبان اور افغان گورنمنٹ کا یا سیاسی جماعتوں کا ہوگا تو معاملات بالکل حل ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن اگر امن عمل میں رکاوٹیں نہ ہوں اور بین الافغانی مذاکرات شروع ہو جائیں، تو جس طرح اس میں جنگ بندی والا ایک سب سے اہم موضوع ہوگا، تو اگر یہ والا کام ہوتا ہے تو پھر یہ، اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی اور طالبان نے ابھی ریسنٹلی جب بھی حملے ہوئے ہیں طالبان کہتے ہیں کہ ان کا اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ والے جو کابل کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا جلال آباد سے بھی خبریں ابھی آ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ دھماکے ہوئے ہیں، تو اکثر طالبان تو کہتے ہیں کہ ان کا سے وہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں طالبان چاہیں گے بھی نہیں کہ اس حساس موقع پہ کچھ ایسے واقعات ہوں جس میں امن عمل، کیونکہ طالبان خود اس وقت تک تو امن عمل میں ایک بڑی پارٹی ہے، ایک امریکن
اور طالبان ظاہر سے آپ نے کہا کہ اگر ان کے مفاد میں نہیں ہے تو کون سے ایسے آپ کے خیال میں اسپوائلرز گروپس ہیں جو اس فضا کو خراب کرنا چاہیں گے؟
دیکھو نا، اسپوائلر تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں، وہ ملک کے اندر، وہ سسٹم میں بھی، گورنمنٹ کے سسٹم میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپوزیشن میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ باہر ممالک کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ریجنل کنٹریز کا جس کے مفاد میں شاید جنگ کا جاری ہونا ہو اس میں بھی رہ سکتے ہیں۔ اسپائلرز تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اس عمل کو سیبوٹیج کرنا چاہتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، میرے خیال میں اس کو روکنے کا ایک راستہ ہے، اور وہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے بین الافغانی مذاکرات شروع ہوں، طالبان کے ساتھ سیاسی مستقبل جو افغانستان کا ہوگا اس حوالے سے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو، اور امریکن نے جو معاہدہ کیا ہے طالبان سے وہ اس لیے کیا ہے کہ دیکھو نا، 10 مارچ کا اگر بین الافغانی مذاکرات کے لیے 29 فروری کے بعد اگر ایک ڈیسیجن ہونا تھا، وہ تحریر اس معاہدے میں، تو امریکنز کو یہ پتا تھا کہ یہ معاملات، مطلب ایک افغانستان کا مسئلہ جس طرح میں نے کہا اتنا آسان نہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ چیلنجز ہوں گی، لیکن ابھی میرا یہ خیال ہے کہ چیلنجز ختم ہونے یا ان پہ کنٹرول کرنے کا میرے خیال میں ابھی بھی افغان حکومت کے پاس ایک موقع ہے۔ یہ بین الافغانی مذاکرات کے بارے میں جو شکوک پیدا ہوئے ہیں اس کو افغان حکومت اگر چاہے تو وہ ختم ہو سکتے ہیں کسی حد تک، اور میرے خیال میں کوئی جواز ہی نہیں ہے مزید تاخیر کا کہ جب جو لویا جرگا،
میں اس کے اوپر آتا ہوں، میں آگے افغان مذاکرات کے اوپر اسپیشلی بات کروں گا کہ اس میں کہاں کہاں مسائل آ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں جو تشکیق ہے وہ کیوں ہے۔ امبیسڈر ایاز وزیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ اگر ہم اس وائلنس کی بات کریں، راکٹ حملوں کی بات کریں گے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ طالبان ظاہر جب وہ امن معاہدے پہ دستخط کرتے ہیں تو وہ افغانستان کے مستقبل کے پیس کے اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں، افغان حکومت نہ چاہتے ہوئے بھی اگر قیدی رہا کرتی ہے تو وہ بھی اس کی اسٹیک ہولڈر، امریکہ اور اتحادی آلریڈی معاہدے کا حصہ ہیں۔ سو اگر مذاکراتی عمل سب کے مفاد میں ہے، سب اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، تو یہ چیزیں کہاں سے ممکنہ طور پہ آ رہی ہوں گی؟ کس کے مفاد میں ہے کہ یہ امن نہ ہو؟
دیکھیے، یہ تو بالکل کسی کو پن پوائنٹ کرنا خاصا مشکل ہے، کوئی ایک آدمی ہو یا ایک گروپ ہو تو آدمی کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن افغانستان میں پچھلے 40-45 سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور اس میں بہت سارے پلیئر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو افغانستان کے جنگ سے فائدہ ہے۔ اب افغانستان میں اگر امن آ جائے تو وہ لوگ جو جنگ میں فائدے میں تھے وہ تو ظاہر بات ہے امن میں فائدے میں نہیں ہوں گے، تو وہ خواہ حکومت کے اندر ہو خواہ حکومت سے باہر ہو، وہ تو ہر کوشش کریں گے کہ یہ معاہدہ امن کا مزید آگے نہ بڑھے، افغانستان میں اسی طرح بدامنی ہو، اسی طرح کشمکش ہو، تاکہ ان کا اپنا اولو سدھا ہوتا رہے۔ اب میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ جب یہ مذاکرات شروع ہو گئے امریکہ اور طالبان کے، اور ابھی امریکہ اور افغان حکومت کے، اب طالبان افغان حکومت کے شروع ہوں گے، کاش کہ یہ ذرا پس پردہ رکھتے اور جب کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا، اصولوں پہ باتیں ہو جاتی، تو پھر پریس کو آ جاتے، پھر دنیا کے سامنے کہہ لیتے۔ اب تو یہ ڈے ون سے یہ بالکل پبلک ویو میں ہے، پوری طرح ایکسپوزڈ ہے، خلیلزاد ادھر جا رہا ہے تو خلیلزاد ادھر جا رہا ہے، تو میٹنگ یہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے، اشرف غنی مان رہا ہے طالبان نہیں مان رہے، اس طرح ایسے پیچیدہ مسئلے کا حل پبلک کے اندر نکالنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ پس پردہ جیسے میں نے عرض کر لیا، کام کر لیتے، کوئی اصولاً باتیں ہو جاتی، پھر آگے لے آتے۔ اب بہرحال اب تو ہو گیا، اٹ کین بی ریورسڈ۔ اب اگر افغان حکومت اور طالبان دونوں اس پہ متفق ہو جائے کہ اس طرح لوگ یا گروپ اس طرح کاروائی مزید کریں گے، تو ہمیں اسے اپنی یہ جو امن کی پیشرفت ہے اس کو روکنا نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس طرح واقعات رک جاتے تو بالکل وہ نہ کرتے، امن مذاکرات روک لیتے، لیکن افغانستان تو ویسے بھی خدا نہ کرے دوبارہ ہو اس طرح واقعات اگر ہو تو اس سے یہ امن والی بات چیت ڈیریل نہ ہو، اس سے متاثر نہ ہو، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس پہ عمل نہ کرے تو پھر یہ لوگ تو اسی طرح روڑے اٹکاتے رہیں گے۔ آج کا
یعنی جن فریقوں نے ظاہر اس کے اوپر اتفاق کیا ہے ان کو ظاہر پہلے سے معلوم ہوگا کہ ایسے واقعات ہوں گے اور اس کو رکاوٹ نہیں بننے دینا ہے۔ طاہر خان صاحب، اب آتے ہیں ذرا مذاکرات کی جانب، بہت سکیپٹیسزم ہے یہاں پہ واشنگٹن بیسڈ جو ایکسپرٹس ہیں ان ایشوز کے، ملیٹنسی کے اور اس ایریا کے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مذاکرات کامیاب نہ ہوں، کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شروع ہی نہ ہو پائیں۔ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اور اگر اس نوعیت کی رکاوٹیں آتی ہیں، جیسے یہ وائلنس شروع ہو جاتا ہے، اٹیکس شروع ہو جاتے ہیں، حساس علاقوں میں حملے شروع ہو جاتے ہیں، سو اس ریفرنس میں مذاکرات میں کسی ممکنہ خلل کی صورت میں کیا ایک بار پھر ہسٹوریکلی لویا جرگہ کام آ سکتا ہے؟ کیا کہیں گے؟
خدشات بالکل رہیں گے، اور خدشات جو موجود ہے ان کے لیے جواز بھی ہے، ان کے لیے دلائل بھی ہے، آرگومنٹس بھی ہے کہ اگر مزید یہ سلسلہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے، بدعتمادی موجود ہے۔ کل جو صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے پریس کانفرنس کی، میری نظر میں ان کی شاید ضرورت نہیں تھی، اور یہ ٹھیک کہا آیا صاحب نے کہ کچھ چیزیں، ہر چیز تو میڈیا میں لوگ نہیں لاتے، تو اگر آپ میڈیا میں لاتے ہیں چیزیں تو اس سے تو نقصان ہوتا ہے اور ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ یا آپ کو یاد ہوگا کہ جب 29 فروری کو معاہدہ ہوا اور اس میں یہ چیزیں آ گئی کہ اب 5,000 تک طالبان قیدی رہا ہوں گے، تو اس کے اگلے دن صدر اشرف غنی صاحب نے اعلان کیا کہ وہ غیر مشروط طور پہ طالبان کو رہا نہیں کریں گے، اس نے اوپنلی کہا، پبلکلی کہا۔ حالانکہ آپ دیکھیں نا، یہ جو اگریمنٹ سائن ہوا ہے اس کو اکثر لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اسی اگریمنٹ کو افغان حکومت نے سپورٹ کیا ہے، اسی اگریمنٹ جو قطر میں سائن، اس پہ دستخط ہوئے، اسی طرح بالکل شاید اس میں 5% فرق ہو، جو کابل میں اسی دن اس پہ دستخط ہوئے تھے، اعلان ہوا تھا صدر اشرف غنی صاحب کی موجودگی میں۔ تو لہٰذا اگر افغان حکومت نے اس معاہدے کے ایک لحاظ سے حمایت کی ہے تو پھر ذمہ داری بھی ان کی بنتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے۔ تو 10 مارچ کا اگر امریکن کے ذہن میں یہ تھا، شاید ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ طالبان کی قیدیوں کی جو فہرست تھی، جو لسٹ تھی، وہ نئی نہیں تھی کہ اس نے کل دیا ہے اس کو، وہ مہینوں پہلے، شاید کافی عرصہ پہلے ان کو دیا گیا تھا امریکنز کو، پھر افغان گورنمنٹ کو۔ لہٰذا اگر چیزیں امن عمل میں پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر آپ کی بات تو درست ہے، پھر تو خدشات بالکل درست ہے، اور اعتماد کی فضا بھی ابھی قائم نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ مزید طالبان کو رہا نہیں کریں گے تو ایک ریئیکشن آئے گا، اور میں جو بات شاید وہ پوری نہیں کر سکا کہ جب صدر اشرف غنی صاحب نے اعلان کیا کہ وہ رہا نہیں کریں گے غیر مشروط طور پہ، تو طالبان نے فوری طور پہ اسی وقت اعلان کیا کہ امریکیوں کے ساتھ، ہمارا نیٹو کے ساتھ ان کا، طالبان کا رہے گا سیز فائر، جنگ بندی، لیکن افغان حکومت کے خلاف انہوں نے آپریشن شروع کیا۔ اور بہت، اب افغان حکومت خود کہتی ہے کہ جتنے طالبان نے 29 فروری سے اب تک حملے کیے شاید وہ گزشتہ 19 سال میں نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا معاملات خراب ہوں گے، خدشات بڑھیں گے، اگر بین الافغانی مذاکرات نہیں ہوں گے تو ضرور منفی اثر ہوگا امن نامہ پر۔
ایاز وزیر صاحب، چیزیں ایسی نہیں ہیں جو غیر متوقع ہوں، اب ذرا آگے آتے ہیں، بین الافغان مذاکرات کے عمل میں بھی اگر رکاوٹیں آئیں گی تو کس طرح کی آ سکتی ہیں، اور اس میں لوا جرگہ کتنا کردار ادا کر سکتا ہے؟
دیکھیے، میں پہلے تو آپ کے لوا جرگہ کا جواب دے دوں کہ لوا جرگہ تو تب کام کر سکے گا اگر افغان حکومت اور طالبان بقول شخص ایک پیج پہ ہو گئے، تو پھر لویا جرگہ ہوگا۔ اگر یہ دونوں نہ ہوئے تو پھر لویا جرگہ کس کا ہوگا، افغان حکومت کا ہوگا یا طالبان کا ہوگا؟
صحیح،
دونوں کے تو اکٹھے بیٹھیں گے نہیں، پھر تو لویا جرگہ نہیں ہوا، ڈسپیوٹڈ ہوا۔ تو یہ مسئلہ لویا جرگہ کا نہیں ہے، یہ مذاکرات میرا یقین ہے کہ شروع ہو جائیں گے، لیکن آگے اس کا چلنا اس لیے مشکل ہوگا کہ ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اشرف غنی صاحب کی حکومت چاہے گی کہ طالبان آ جائے ہمارے اسی آئین کے اندر، ہم کوئی راستہ نکالے زیادہ گڑبڑ جو ابھی سسٹم ہے اس میں نہ ہو۔ ویرز طالبان چاہیں گے کہ یہ بالکل اوپن رکھے، ایون کانسٹیٹیوشن بھی ڈیبیٹیبل ہوگا، امینڈمنٹ اگر کرنی ہے وہ بھی کر لے، حکومت بھی نئی سرے سے بنانی ہوگی، تو اس میں پھر اشرف غنی کی جگہ یہ نہیں ہوگی جو ابھی ہے.
صحیح.
تو اس پہ اگر وہ ولنگ ہے تو پھر تو بات آگے چل سکتی ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں صدر تو میں رہوں گا کیونکہ میں نے ابھی الیکشن جیتا ہے
جا.
حالانکہ وہ کنٹروورشل ہے, تو پھر تو بات ایک انچ آگے نہیں چلے گی. اب یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ طالبان بہت ہی طاقتور پوزیشن سے افغانستان کے اندر آ رہے ہیں, سپر پاور کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا, یہ کوئی مذاق نہیں. اب افغان حکومت اگر طالبان کے ساتھ صحیح جو طریقہ ہے جو ہر ایک آدمی جانتا ہے اس طرح نہ کرے کہ ایک ایسی حکومت دونوں مل کے لے آئے کہ پورے افغانی سارے افغان قوم کو وہ قابل قبول ہو, تو پھر اگر اشرف غنی ہوگا تو طالبان والی سائڈ قبول نہیں کرے گا, اور اگر طالبان زور کر لے طاقت سے لے لے تو پھر ظاہر بات ہے دوسرا گروپ افغان حکومت یا لوگ قبول نہیں کریں گے.
صحیح.
تو
چلو ویسے زور والے پوائنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں ایاز وزیر صاحب, میں آپ کی بھی رائے اسی پہ میں سیگمنٹ بھی ختم کروں گا. چلو زور اور طاقت کی بات کر لیتے ہیں. کیا اب 2020-2021 میں یہ ممکن ہے کہ طالبان یا کوئی بھی عسکریت پسند گروپ زور سے حکومت کر سکے گا؟
جی زور سے تو امکان ہے بھی اور نہیں بھی ہے. ہے اس لیے کہ افغانستان میں ابھی تک تو زور چل رہا ہے. امریکہ اگر وہاں بیٹھا ہے تو طاقت کے بل بوتے پہ بیٹھا ہے, کوئی افغانیوں نے اس کو ویلکم تو نہیں کیا. یہ 15-20 سال تو اپنے طالبان کے ساتھ لڑ رہے تھے, لیکن بہرحال یہ بہتر نہیں ہوگا. اگر طالبان طاقت سے آتے ہیں تو یہ طے شدہ بات ہے کہ میجارٹی افغان ان کو اسی طرح ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو وہ طاقت سے تو سپوز اگر لے بھی لے پھر وہ گورن کیسے کریں گے؟ لینا آسان ہے چلانا مشکل.
جی طاہر خان صاحب, سوال یہ کہ کیا طاقت کے بل بوتے پہ طالبان اقتدار کر سکتے ہیں, بالخصوص ایسے وقت میں ظاہر ہے جہاں امریکہ انڈورس نہ کر رہا ہو ایسے کسی طاقت کو؟
میری نظر میں نہیں, اور طالبان کو بھی یہ معلوم ہے. اس لیے طالبان کا آپ کے طالبان کے چیف کا ان کے سربراہ کا بڑے عید پہ جو ان کا میسج تھا اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ مونوپولی آف پاور جو ہے وہ نہیں چاہتے نہ کریں گے. یہ ان کو پتہ بھی ہے کہ افغانستان اب تبدیل ہوا ہے. افغانستان میں 19 سال میں جو تبدیلی آئی ہے پارلیمنٹ کا, تقریباً 3.5 لاکھ تقریباً سیکیورٹی فورسز کا, پولیس آرمی اور سارا کچھ, اور میرے خیال میں نہیں. اور یہ میں اس نے کہا کہ طالبان کو بھی اس کا احساس ہے, طالبان نے کلیئر پالیسی بھی ہے. شراکت اقتدار میں وہ مطلب بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ اس میں اس کا حصہ ہو, انکلوسیو گورنمنٹ ہو, اور تمام دنیا ہر وقت جو بیان آتا ہے اس میں انکلوسیو گورنمنٹ کا استعمال ہوتا ہے کہ اس میں تمام ہو. تو لہٰذا طاقت والا تو میرے خیال میں وہ نہیں ہے. ہاں کوئی اٹمپٹ کرے گا تو وہ پھر پرانی والی حالت بالکل آ سکتی.
بہت شکریہ آپ کا طاہر خان صاحب, سینئر صحافی سیاسی تجزیہ کار, اور آپ نے ہمیں جوائن کیا. امبیسڈر ایاز وزیر صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ.
شکریہ.
ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نفیس سعود بھائی جائزہ لے رہی ہوں گی ان خبروں کا جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان علیحدہ ہونے والے گروپوں کے ساتھ دوبارہ الحاق کر رہی ہے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی. تحریک طالبان پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ان کے چند سابق گروہوں نے ٹی ٹی پی میں پھر سے شمولیت اختیار کر لی ہے, جن میں جماعت الاحرار اور حزب الاحرار شامل ہیں. یاد رہے کہ جماعت الاحرار نے ماضی میں پنجاب میں حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی. ہمارے ساتھ مشتاق یوسف زئی ہیں, این بی سی کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں پاکستان سے. ان کے ساتھ ہیں بریگیڈیر حارث نواز. مشتاق یوسف زئی سے ابتدا کرتے ہیں. مشتاق یہ بتائیں کہ پاکستانی طالبان کے جو سربراہ ہیں مفتی نور ولی, انہوں نے اعلان کیا کہ وہ چند گروہوں کو ٹی ٹی پی میں پھر سے شامل کر رہے ہیں. ان گروپس کے بارے میں کچھ بتائیے, کیا یہ پاکستان میں موجود تھے, افغانستان میں موجود تھے, اور اس وقت اس قسم کا جو ہے بیان کیوں سامنے آیا؟
جی مہربانی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ جماعت الاحرار اور حزب الاحرار یہ تحریک طالبان پاکستان کا حصہ تھے, اور جماعت الاحرار اس کے سربراہ مولوی عمر خالد خراسانی تھے. یہ محمد ایجنسی میں اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے امیر تھے جب بیت اللہ محسوس زندہ تھے, اور یہ کافی ہارڈ لائنر ہے. پھر جب ان کے خلاف وہ جی آپریشن شروع ہوا, پہلے باجوڑ میں ہوا تھا 2008 میں, پھر 2009 میں محمد ایجنسی میں طالبان کے خلاف ایک بڑی کارروائی ہوئی اور یہ لوگ مجبور ہو گئے, اور جو کہ کنڑ اور محمد ایجنسی بالکل لگے ہوئے ہیں اس کو. یہ واحد کمانڈر تھے کہ ان کا بڑا اثر رسوخ تھا اپنے علاقے میں. لیکن جب انہوں نے 2014 میں تحریک طالبان سے علیحدگی اختیار کی, اس وقت جو ان کے ترجمان تھے احسان اللہ احسان, یہ کافی نزدیک تھے مولوی خالد عمر خراسانی کے. تو یہ جو حزب الاحرار ہے یہ مکرم خان اس کا کمانڈر تھا, ان کا تعلق بھی محمد ایجنسی سے ہے. تو یہ جب علیحدہ ہوئے تو جماعت الاحرار نے بہت ہی خطرناک حملے کرائے تھے پنجاب میں, اور واہگہ بارڈر میں کرسچن کمیونٹی کے اوپر جو حملے ہوئے تھے, خودکش حملے لاہور میں.
بریگیڈیئر حارث, جس طرح سے ان گروہوں نے ماضی میں پنجاب میں حملے کیے ہیں, اب ان کا ٹی ٹی پی کی چھتری کے تحت جمع ہو جانا, یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جنگجوؤں کے خلاف مؤثر کارروائی کی ہے, آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ حزب الاحرار ہو, جماعت الاحرار ہے, پھر اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان ہے, ہر جگہ پر یہ ایک بہت بڑا نیکسس بنا ہوا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ احسان اللہ احسان نے کچھ 2-3 سال پہلے یہ کہا تھا کہ یس ہمیں جو ہے را وہ فنڈنگ بھی دیتے ہیں, ہمیں وہ پیسے ویپن ایمونیشن بھی دیتے ہیں, ہمیں ٹارگیٹ بھی دیتے ہیں, اور ہمیں وہ ریکنیسنس بھی دیتے ہیں. سو اب اس وقت وہ زیادہ ایکٹیو, یہ سارا گروپ جو بنا ہے یہ این ڈی ایس نے اور را نے مل کے ان سب کو اکٹھا کیا ہے پاکستان کے خلاف. بیکاز آپ کو پتا ہے کہ ایک تو نمبر ون دا ایشو اس کے پاکستان میں, وی آر ویری سیریس ٹو ہیو سی پیک آپریشنلائز گوادر پورٹ. انڈینس کسی حالت میں نہیں چاہتے کہ سی پیک بنے, اور پاکستان میں چائنا کے ساتھ ہمارے یہ جو ایک روٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو تاکہ ہم اکنامک پراسپیرٹی, اکنامک ترقی نہ کر سکیں. نمبر ٹو بات یہ ہے کہ دیکھیں اب امیرکن وہاں سے نکلنے والے ہیں, امریکن نکلیں گے تو افغان گورنمنٹ بھی یہ نہیں چاہتی کہ ان کی, ظاہر ہے کہ ان کی وہاں ٹریننگ میں فرق آ جائے گا, فنڈنگ میں فرق آ جائے گا. افغان جو ٹروپس ہیں دے آر ناٹ ایبل ٹو سسٹین دیم سیلفز اگینسٹ طالبان آن سیٹ اگر جب امریکن جائیں گے, یہ ان کو فکر ہے, جس کی وجہ سے وہ اب سارے ان کو بھی ٹیسٹ ان کو سپورٹ افغان گورنمنٹ کی.
بریگیڈیئر حارث, اس وقت ہمارے پروگرام میں بھارت اور افغان حکومتوں کی نمائندگی نہیں ہے, لیکن انہوں نے پاکستان کے اس موقف کی بارہا تردید کی ہے کہ ان کی طرف سے جنگجو بھیجے جاتے ہیں پاکستان کے اندر. بریگیڈیئر, جب ہم افغان حکومت سے بات کرتے ہیں تو وہ خود اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو اس وقت معاہدہ ہوا ہے وہ امریکہ اور طالبان کے بیچ میں ہوا ہے, اور ان کے اوپر پریشر لایا جا رہا ہے, یعنی افغان حکومت پر پریشر لایا جا رہا ہے کہ وہ خطرناک قیدیوں کو رہا کریں. اب ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اگر یہ قیدی, افغان قیدی رہا ہوتے ہیں, بہت سارے یہ پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے, کیونکہ صورتحال تو پیچیدہ ہے.
دیکھیں, اس پاکستان جو ہم فینسنگ کر رہے ہیں, واٹ از دا پرپز؟ We want that no unwanted element should cross from Pakistan side to Afghanistan and from Afghanistan to Pakistan. It is an intent of Afghan government ke ye fencing complete kare. Humne yahan par gate bhi banaye hain, humne yahan par apne kile bana diye hain, humne yahan par apni troops laga diye hain, surveillance system theek kar diye hain. We are doing a lot favor to Afghan government. So agar unko ye itraz hai ki idhar chale jate hain, then all the more reason they should help us out. Agar ye kar denge to Pakistan to abhi bhi koi bhi Afghanistan se an unwanted element aayega, we will not leave it. Afghan government ne Aman troops ne kabhi unke khilaf operation nahi kiya. Hum to har ek ke khilaf operation karte hain Pakistan mein. Humne اپنے ملک سے 95% دہشتگردی ختم کر دی.
مشتاق یوسف زئی, ہم نے جو سنا ہے وہ یہ کہ جو یہ فیکشنز ہیں ان میں بعض ایسے طالبان ہیں جو خراسان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, طالبان کے یہ جو مطالبات ہیں کہ ان کے لوگ رہا کیے جائیں، آپ کے خیال میں یہ ٹی ٹی پی کی جو اس وقت قوت ہے اس میں کس حد تک اضافہ کرے گا؟
اگرچہ اس وقت جتنی بھی پاکستانی طالبان کی لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں ہیں، بہت زیادہ فائٹرز، ٹریننگ کیمپس، ان کی فیملیز، تقریباً تمام تر لوگ افغانستان میں ہیں، ان کے جو سمپتائزرز ہیں وہ فائٹرز جنہوں نے اپنا بیس بدلا ہوا ہے وہ پاکستان میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے فالوورز ہیں، ان کے لائک مائنڈڈ ہیں پاکستان میں، چونکہ ان کا اثر رسوخ رہا ہے اور مختلف جو سیکٹیرین گروپس ہیں، ملیٹرنٹ گروپس ہیں، تو یہ کافی ایکٹیو ہیں پاکستان میں، اگرچہ ملٹری آپریشن جس طرح میں نے ذکر کیا اس سے ان کی طاقت میں کافی کمی آئی ہے، اور یہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب پاکستانی طالبان کبھی بھی دوبارہ نمودار نہیں ہو سکیں گے، کہ کارروائی نہیں کریں گے، تو دیکھیں اب ریسنٹلی جو لدہ میں جنوبی وزیرستان میں خودکش حملہ ہوا تھا پاکستانی سیکورٹی فورسز پر، تو یہ ایک بہت ہی میرے خیال میں ایک لمحہ فکریہ ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بہت عرصے بعد جنوبی وزیرستان میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ اب جتنے گروپس اس میں شامل ہو گئے ہیں، یہ جو دو گروپس ہیں جماعت الاحرار اور حزب الاحرار، اس کے علاوہ اور بھی گروپس ہیں، مطلب لشکر جنگ عثمان سیف اللہ گروپ، اور ایک سعید احمد شہید گروپ ہے، اور ایک اور بھی گروپ ہے، یہ پنجابی طالبان کے گروپ ہیں۔
ہمارے ساتھ ہے این بی سی کے نمائندہ مشتاق یوسف زئی، پشاور سے رپورٹنگ کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، پروگرام جہاں رنگ، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم امریکی سیاست پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس گفتگو کو ماڈریٹ کریں گے مدثرہ منظر، لیکن ایک چھوٹا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ امریکہ کے اندر کنونشنز بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جس میں دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اپنے صدارتی امیدواروں کا باقاعدہ اعلان کرتی ہیں اور باقاعدہ ان کو نامزد اس میں کیا جاتا ہے، لیکن کورونا کے سبب اس بار یہ ہو رہا ہے کہ زیادہ تر یہ جو کنونشنز ہیں وہ آن لائن کیے جا رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن، اس کی شروعات ہوئی، اور اس کی سب سے اہم بات جو رپورٹ ہو رہی ہے ہیڈ لائنز میں، وہ سابق صدر باراک اوباما کی شریک حیات سابق خاتون اول میشیل اوباما، ان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت تنقید تھی۔ ریپبلکن پارٹی آئندہ ہفتے اپنے کنونشن کا آغاز کرے گی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس عرصے میں ان ریاستوں کا بالخصوص دورہ کر رہی ہیں جن کو سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میشیل اوباما کے خطاب کے بعد اپنے ٹویٹ میں ان پر بھی تنقید کی۔ پیر کو منیاپولس کے ہوائی اڈے پر اپنے حامیوں سے خطاب کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے جو میشیل اوباما کی گفتگو یا تقریر سنی وہ پہلے سے ریکارڈ شدہ تقریر آپ سن رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی گرم جوشی نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی جو بائیڈن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور اب نظریں اس بات پہ ہیں کہ پروگرامز کے اعتبار سے ریپبلکن پارٹی کس طرح سامنے آتی ہے اپنے کنونشن میں۔ سو اس گفتگو کو، ان کنونشنز کی اہمیت پر مدثرہ منظر بات کر رہی ہیں پینلسٹ کے ساتھ، آئیے سنتے ہیں۔
ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن پیر کی شب سے شروع ہو چکا ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ظفر طاہر، جو دو مرتبہ ڈیموکریٹک نیشنل ڈیلیگیٹ رہ چکے ہیں اور ہیوسٹن ٹیکسس میں اٹرنی ایٹ لا اور کمشنر ہیوسٹن پلاننگ ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں طلعت رشید، جو شکاگو الینوائے میں ریپبلکن پارٹی کے پریسنکٹ کمیٹی کے منتخب رکن، اور 2020 الیکٹ ٹرمپ کوئلیشن ٹیم کے رکن، اور بولنگ بروک شکاگو کے پولیس کمشنر ہیں، بہت عرصے سے ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں۔ ظفر طاہر صاحب، ان کنونشنز کی کیا اہمیت ہے آپ بتائیے گا۔
ان کنونشنز کی بے انتہا اہمیت ہے، امریکہ کے جو پولیٹیکل یعنی کہ جو سیاسی جو اقدار ہیں ان میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو تھے وہ کنونشنز کیا کرتے تھے اپنے محلوں میں، جس کو پریسنٹ کنونشن کہتے ہیں، پھر وہاں سے جو لوگ منتخب ہوتے تھے وہ ڈسٹرکٹ یا اس کاؤنٹی کا جو کنونشن ہوتا تھا اس میں جاتے تھے, وہاں سے پھر ان کو الیکٹ کیا جاتا تھا اور وہ جاتے تھے اپنی ریاست کے کنونشن میں, جن کو اسٹیٹ کنونشن کہتے ہیں. اس میں لوگ منتخب کیے جاتے ہیں جو اس اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کریں گے, اس کو اس کی وہ رائے کو آگے بڑھائیں گے جو فیڈرل لیول پہ, یعنی کہ جو مرکزی جو سیاسی پارٹی اس کا جو کنونشن ہوگا اس میں وہ اس کو ریپرزینٹ کریں گے. تو اس کا جو آغاز ہے وہ آپ کے سننے والوں کو میں چاہتا ہوں, خاص طور پہ جو پاکستان میں سننے والے ہیں اردو کے جو چاہنے والے ہیں, کہ اس کا آغاز جو ہے وہ محلے سے ہوتا ہے. تو یہ جو سیاست ہے امریکہ کی, یہ بہت ہی بیسک فارم آف ڈیموکریسی ہے جس میں آپ اپنے محلے کے ایشوز سے لے کے آگے بڑھتے ہیں, اور پھر نیشنل لیول پہ آپ کے پاس امیگریشن کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, لا انفورسمنٹ کے بھی ہوتے ہیں, سول رائٹس کے ہوتے ہیں, اکانومی کے ہوتے ہیں, مگر محلہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو اس وقت نیشنل کنونشن جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی کا وہ میڈیسن میں ہونا تھا, وسکانسن میں, جہاں ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں شفو صاحب ان کے شہر سے قریب ہی, بلکہ میرا خود ارادہ تھا کہ وہاں اٹینڈ کرنے کا. اس سال میں نیشنل ڈیلیگیٹ نہیں ہوں, میں دو دفعہ رہا ہوں 2000 میں اور 2004 میں, مگر میں نے ہر دفعہ ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن اٹینڈ کیا, اس لیے کہ بہت گہما گہمی ہوتی ہے, بہت سارے پینل ڈسکشنز ہوتے ہیں. پالیٹکس ان ایکشن, یعنی کہ آپ کو جو سیاست ہے وہ حرکت میں نظر آتی ہے, اور ایک عام آدمی اس میں شامل ہو سکتا ہے.
بالکل بالکل, لیکن اس دفعہ تو یہ روایت جو ہے بہت ہی تبدیل ہو گئی کووڈ 19 کی وبا کی وجہ سے, اب یہ ورچوئل کنونشن ہوا تو وہ
بڑھ گیا ہے. جس کا جو آؤٹ ریچ ہے, ہم آج صبح بات کر رہے تھے مدثرہ, اس بات پہ ختم کروں گا کہ یہ کووڈ کی وجہ سے جہاں 10 مشکلات ہوئی ہیں, ایک اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا کہ کس طرح چیزوں میں شامل ہوں. تو وہ لوگ جو کہ کنونشنز میں شامل نہیں تھے, اب شاید بغیر سفر کیے ہوئے, بغیر ہوٹل کے خرچے کے, وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کنونشنز تو دیکھیے ہو رہے ہیں, ووٹنگ ہوگی, ڈسکشنز ہو رہے ہیں, مگر وہ ورچوئل ہو رہے ہیں, لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے زوم یا کسی بھی اور دوسرے پلیٹ فارم کے تھرو کر رہے ہیں.
جی بالکل. اچھا طلعت رشید صاحب, آپ نے دیکھا کہ یہ کنونشن جب پہلے ہوتے تھے کسی ایک شہر میں اور ایک بہت بڑے ایسے ارینا میں جس میں بہت سے ہزاروں لوگ سما سکیں, اب یہ ہوا کہ پورے ملک میں لوگ شریک تھے اس کنونشن میں, کیسا لگا آپ کو ایک ریپبلکن کی حیثیت سے؟
جی 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 جی, زبر صاحب بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا, تو میں بھی ان کی رائے سے 100% اگری کرتا ہوں. اور یہ کہ اب یہ ہے کہ چونکہ ورچوئل ہے تو اس میں اب زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں گھر بیٹھ کے, ورنہ تو ظاہر ہے ایک کنونشن میں جانے کا خرچہ کوئی 2,500 تک ہو جاتا ہے, اور وہ بھی پھر آپ کو الیکٹ ہونا پڑتا ہے, آپ یہ نہیں کہ ٹکٹ لے کے آپ چلے گئے, آپ کو بیلٹ پہ آنا پڑتا ہے, اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے, پھر آپ جاتے ہیں, ڈیلیگیٹ 2 یا 3 منتخب ہوتے ہیں, وہ بھی ریپبلکن پارٹی کی اس میں بلیسنگ ہوتی ہے, لمی پوری یا ڈیموکریٹ پارٹی کی. تو اب ورچوئل میں یہ ہو رہا ہے کہ اب لوگ گھر بیٹھ کے زوم پہ دیکھ رہے ہیں, سب کچھ سن رہے ہیں, آپ کو جانا نہیں, تو یہ کہ اب ان کی جو رینج ہے وہ بہت وائڈ, بلکہ پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ. تو یہ ہے کہ یہ قسم کا ایکسپیرینس بھی ہے جو لوگ پہلے کبھی اس قسم کے ڈیلیگیٹ سمجھ لیں ہو کہ نہیں گئے یا انہوں نے ایسے کنونشن نہیں دیکھے, تو وہ بھی اب اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں.
جی ٹھیک ہے.
مدثرہ میں ایڈ کر دوں تاکہ آپ کے سننے والوں کو پوری تصویر ان کے سامنے ہو. بالکل میرے بھائی نے صحیح بات کہی, جہاں تک مجھے دونوں پارٹی کے رولز کا پتا ہے کہ دونوں پارٹیز الاؤ کرتی ہیں ڈائریکٹ الیکشن اور نامینیشن, یعنی کہ میں 2000 میں پہلا مسلمان تھا جو کہ الیکٹ ہو کے نیشنل ڈیلیگیٹ بنا تھا, مگر اس کے علاوہ کچھ نامینیٹڈ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں, مثلاً میئر آف ہیوسٹن ہو سکتا ہے کہ شرکت کرنا چاہتے ہوں, کانگریس مین, کانگریس وومین, سینیٹرز کرنا چاہتے ہوں, کوئی امپورٹنٹ ڈیموکریٹس ہیں, تو ان کو پارٹی جو ہے وہ نامینیٹ کرتی ہے, وہ نامینیٹڈ نیشنل ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں, مگر زیادہ تعداد جو ہوتی ہے دونوں پارٹیز میں وہ الیکٹڈ ڈیلیگیٹس کی ہوتی ہے. اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ لوئل, آپ وفادار ریپبلکن یا ڈیموکریٹ ہوں, اور آپ محلے کی سطح سے اپنے آپ کو سٹارٹ کریں.
ٹھیک ٹھیک بالکل ٹھیک. اچھا اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں, اب کنونشن جب ہو جاتے ہیں اور اس میں امیدوار نامزد ہو جاتے ہیں ریپبلکن پارٹی کا بھی اور ڈیموکریٹک پارٹی کا بھی, اس کے بعد باقاعدہ کیمپین شروع ہوتی ہے. اس دفعہ جب یہ دونوں کنونشن ہو جائیں گے, کیونکہ اگلے ہفتے ریپبلکن کنونشن ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کیا مسائل آئیں گے؟ کیونکہ اس مرتبہ کووڈ 19 کی وبا کی وجہ سے لوگ جو ہیں زندگی کو بہت مختلف انداز میں دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں کووڈ 19 کا پوائنٹ سب سے بڑا ہوگا یا کہ اکانومی کا؟ کیونکہ لوگوں کی بہت سی جابس چلی گئیں، بہت مشکلات ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں طلعت رشید صاحب سے پہلے پوچھ لوں.
جی جی، یہ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں، اکانومی بھی اور کووڈ 19 سے بچنا بھی. اب یہ کہ اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے، لیکن ایٹ دی سیم پوائنٹ جو آرگومنٹس ہیں جی، کہ آپ اگر کووڈ 19 کی وجہ سے گھر میں بیٹھے رہے ہیں تو آپ کو بچے کو یا آپ کے فیملی کو کھانا کون کھلائے گا، آپ مورگیج کیسے دیں گے، آپ اپنی کار پیمنٹس کیسے کریں گے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ گھر رہ کے آپ نہیں کر سکتے. سیم تھنگ یہ کہ اگر آپ ویسے بھی اب دیکھیں نا، کووڈ 19 کی وجہ سے یہ بالکل نہیں ہو رہا، آہستہ آہستہ جو ہے بزنسز کھل رہی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں، کچھ ایسی ایسی بزنسز ہم نے دیکھے ہیں جو بالکل بند ہو رہی ہیں. اب یہ ہے کہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ کووڈ 19 کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے. دوسری بات، اگر اکانومی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو آپ کووڈ 19 کے لوگوں کو ہاسپٹل وغیرہ جو بھی ہیں، جہاں بھی لوگ جاتے ہیں، وہ اس کو کیسے ٹیک کیئر کریں گے؟ تو یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہیں، آپ ایک دوسرے سے بچ نہیں سکتے، آپ ایک کو علیحدہ بھی نہیں کر سکتے. تو ان دونوں کا چیلنج ہے.
بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ ذرا فلو سے مختلف صورتحال ہے، اس کے بارے میں تو ہر روز نیا انکشاف ہوتا ہے، تو اسی لیے لوگ زیادہ سہمے ہوئے بھی ہیں. ظفر طاہر صاحب، آپ کے خیال میں لوگ کیا اسے پوائنٹ بنائیں گے کہ کووڈ سے انہیں صحیح بچایا گیا کہ نہیں، ان کا خیال کیا گیا یا نہیں، یا صرف وہ یہ
حقیقت ہے کہ کووڈ سے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ ترپٹ ہو گیا، اور اس کو فلو سے یا انفلوئنزا اور کسی معمولی بیماری سے کمپیئر کرنا میرے خیال سے زیادتی ہوگی. میں آپ کو امریکہ یعنی کہ ہیوسٹن ٹیکساس کا بتا سکا ہوں کہ مارچ میں ایک دن ایسا تھا کہ جب آئل کی پرائس نیگیٹو -$38 اے بیرل گئی، اور 4th of July کے بعد جو ہم نے بینکرپسیز دیکھی ہیں آئل سیکٹر میں، گیس سیکٹر میں، اس کے علاوہ جو سروس انڈسٹری وہ بند ہو گئی. کل کی خبر ہے وال اسٹریٹ کی کہ 300 پیزا ہٹ بند ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں کتنے اور بند ہوں گے. کئی کمپنیاں ہیں جو بینک کرپٹ ہو گئی ہیں.
بہت سے نکات ہیں اور اس میں بڑی بحث ہو سکتی ہے. طلعت رشید صاحب، آپ نے دیکھا اگر کنونشن، تو اس میں بہت سے ریپبلکنز نے بھی بات کی، اور یہ سامنے آ رہا ہے کہ بہت سے ریپبلکنز جو ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کی سپورٹ نہیں کر رہے، تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟
دیکھیں، ٹرمپ جب 16 میں آئے تھے نا، اس میں بھی ریپبلکن نے سپورٹ تھوڑی کیا تھا ان کو، ڈیموکریٹ بھی نہیں تھے، وہ بھی تھے، لیکن پھر بھی جیت گئے وہ. تو جو جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ریپبلکن بہت سے تو نہیں، مٹ رامنی ہیں یا یہ جو گورنرز ہیں، مطلب یہ جو ہیں اکد کا، وہ تو ویسے ٹرمپ کے خلاف تھے. اب یہ کہ اب ان کو کہنا جی کہ وہ ٹرمپ کے خلاف جا کے بول رہے ہیں، وہ تو بولیں گے، تو اس سے فرق تھوڑی پڑے گا. لیکن اب بھی سائلنٹ میجورٹی یہاں پہ اتنی ہے جو ٹرمپ کو سپورٹ کرتی ہے. وہ اب جو ہے، چونکہ وہ جو اس کی وی وی پی ہے کمالا ہیرس، جو انہوں نے پک کیا ہے، اس کی وجہ سے تو ٹرمپ کے تو اور بھی زیادہ چانسز ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کے کیا ٹرمپ کے چانسز پہلے سے اب بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وہ اپنے ریکارڈ پہ جائیں گے.
مگر مجھے ایک بات کا جواب دے دینے میں، اس وقت جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ کہ پچھلے 4 سالوں میں، دیکھیں یہ آپ کے سننے والوں کو جاننا ضروری ہے کہ امریکہ میں ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں الیکٹرل کالج، اور وہ الیکٹرل کالج ابھی بھی تمام ریاستوں کا جو ہے وہ پروپورشنل نہیں ہے، یعنی کہ وہ مناسبت سے نہیں ہے. تو یہ پوسیبل ہے کہ کسی کینڈیڈیٹ کو بھاری تعداد میں یا اکثریتی پاپولر ووٹ مل جائے، یعنی کہ عام ووٹ مل جائے، اور اس کے باوجود بھی الیکٹرل کالج میں ان کی اتنی اکثریت نہ ہو کہ وہ پریزیڈنٹ بن سکے. اور ہمارے سامنے ٹرمپ موجود ہیں، بائی دی وے ٹرمپ واحد نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ بنے ہیں پریزیڈنٹ جو کہ ڈیموکریٹ بھی تھے اور ریپبلکن بھی تھے، جن کو پاپولر ووٹ تو کم ملا مگر الیکٹرل کالج کی وجہ سے وہ جیت گئے.
آپ ایک ایک جملہ ضرور کہہ دیجئے کہ کنونشن کا مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟
کووڈ کے بعد تو ہو سکتا ہے اگلے سال اگر حالات دوبارہ ٹھیک آ جائیں، تو یہ تو ایک ٹریڈیشن ہے اس کنٹری کی کہ یہ کنونشنز ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، مطلب ایک اچھا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ، لوگ یہ نہیں کہ خالی اس کے لیے جاتے ہیں، مطلب گیٹ ٹو گیدرنگ بھی ہوتی ہے، کافی لوگ ملتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ اس طرف دیکھتے ہیں یہ کنونشن ہو رہا ہے، تو مطلب ایک قسم کا ماحول اچھا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، یا پروسیس کیا ہے، الیکٹورل کیا ہے، یا پاپولر ووٹس کیا ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ سارا آپ کے سامنے آ جاتا ہے.
ٹھیک، اور ظفر طاہر صاحب آپ کے خیال میں یہ بہتر رہا ورچوئل؟
کنونشن جو ہے یہ کووڈ جو ہے یہ اس سے ہمیں نجات ملے, اس کی ویکسین جو ہے وہ ہم بنا سکیں اور پوری دنیا جو ہے وہ سکون کا سانس لے اور اگلے سال واقعی میں جیسے میرے بھائی نے کہا کہ کنونشن دوبارہ ہو سکیں تاکہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں. کنونشن جو ہے آپ کے سننے والے جو پوری دنیا میں, ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی آپ لاکھ ہی تنقید سنیں اگر جس طریقے سے امریکی اپنی سیاست کو ہینڈل کرتے ہیں وہ میرے خیال سے ایک گائیڈنگ پرنسپل ہونا چاہیے پوری دنیا کے لیے کہ یہ دونوں پارٹیز کی جو ابتدا ہے وہ آپ کے گھر کے سامنے جو سڑک ہے وہاں سے ہوتی ہے اور وہ جاتی ہے نیشنل کنونشن تک.
بہت بہت شکریہ طلعت رشید صاحب آپ کا اور ظفر طاہر صاحب آپ کا بھی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ کووڈ 19 کرونا کا جو معاملہ ہے, کرونا کا جو وائرس ہے, اس نے ہم بار بار کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے کو بری طرح متاثر کیا ہے. اب جو امریکہ سے اطلاعات آ رہی ہیں, پہلے بھی یہ خبریں تھیں کہ خاص طور پہ جو لو انکم کمیونٹی ہے, جس طبقے کی آمدن کم ہے, ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جو کرائے کے گھروں میں, کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں, جو رینٹرز ہیں, ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ نے ان حالات میں ایک کیئر ایکٹ کے تحت ان کو پروٹیکٹ کیا تھا, اور وہ کیئر ایکٹ یعنی جب تک کووڈ کی وجہ سے ایمرجنسی سچویشن ہے ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے. اب یہ 24 اگست کو وہ ایکٹ یا اس کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 30 سے 40 ملین اور ایک اندازے کے مطابق 43 ملین یعنی 3 سے 4 کروڑ امریکی خاندان, امریکی افراد وہ بے گھر ہو سکتے ہیں, جن کو گھروں سے نکلنا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ کرایہ نہیں ادا کر پا رہے ہیں. اس کو ہم کئی اعتبار سے دیکھیں گے. ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں, نیو یارک سے ہمیں جوائن کر رکھا ہے رمضان رانا صاحب نے, اٹارنی فار ہیومن رائٹس ہیں, ان ایشوز کو دیکھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ورجینیا سے سعادت رانا صاحب موجود ہیں, رانا سعادت صاحب موجود ہیں. رانا صاحب پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. سعادت رانا صاحب, آپ سے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو ڈیٹا ہمیں مل رہا ہے اس کے مطابق میزوری کے اندر بالخصوص ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں جہاں پہ لو انکم وہ رینٹرز تھے, اور بھی کئی اسٹیٹس ہیں, اور مجموعی طور پہ امریکہ میں اتنا بڑا نمبر سامنے آ رہا ہے. آپ ڈائریکٹلی چونکہ بائرز رینٹرز ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کو کیا سائنز مل رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ کووڈ 19 یہاں پہ شروع ہوا تو گورنمنٹ نے یہاں پہ ایک پروٹیکشن جو ہے وہ ایکٹ جو ہے وہ متعارف کرایا تھا, کیئر ایکٹ جس کو کہتے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی لینڈ لارڈ جو ہے وہ کسی ٹیننٹ کو ایویکٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ کووڈ کا سلسلہ جاری ہے, اور آن ٹاپ آف دیٹ کورٹس بھی بند تھی, تو ایویکشن کے لیے آپ کو کورٹس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے, تو وہ بھی بند تھیں. اس سلسلے میں بالکل ایویکشن جو ہے بالکل نہیں ہو رہی تھی. لیکن ہوا کیا ہے, یہاں پہ جو مجموعی صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ 30-40 ملین لوگ جو ہیں وہ ایویکٹ ہو رہے ہیں, اس کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ ان کو ایک پروٹیکشن تھی, وہ یہ فیل کر رہے تھے اسپیشلی لو انکم پیپل کہ یار 3-4 مہینے 6 مہینے ہم پے نہیں کریں گے, فری میں گھر میں رہیں گے. حالانکہ ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ پیمنٹ بھی کر رہی تھی, جو ان امپلائمنٹ جو ہے ان کو 800-900 ویک کا چیک بھی مل رہا تھا. تو لو انکم ڈیفینیٹلی ان کا جو رینٹل ہوتا ہے وہ بھی اراؤنڈ 1000-1500 کی رینج میں ہی ہوتا ہے رینٹل جو پراپرٹیز ہیں. لیکن انہوں نے اس کو اگنور کیا, انہوں نے کہا کہ یار فری میں رہ رہے ہیں تو کوئی بھی ہو تو وہ کہتے ہیں یار جتنا اچھا ہو سکتے ہیں فری میں رہو. جبکہ یہ ایکٹ ختم ہو رہا ہے ابھی 24 اگست کو, تو ہم یہاں پہ میرا آفس کیونکہ پرنس ولیم کاؤنٹی ورجینیا میں ہے, تو میری خود بھی کافی ساری رینٹل پراپرٹیز ہیں, تو تھینکس گاڈ میرے ساتھ صرف ایک ہی کلائنٹ ہے جو جس نے میرے ساتھ ایسا کیا, لیکن موسٹ آف دیم دے واز,
کیونکہ ظاہر ہے اس کو دونوں اینگل سے دیکھنا ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایک تو چلو پیڈ آف پراپرٹیز ہیں, بڑے بڑے جوائنٹس ہیں, لیکن ایک کوئی انڈیویجول ہے جس کے پاس ایک آدھ انویسٹمنٹ پراپرٹی, اگر اس کو وہاں سے رینٹ نہیں مل رہا لیکن اس کو مارگیج دینی ہے تو اس کے مسائل تو ہیں, اس کو اس کے بدلے میں دینا ہے. رمضان رانا صاحب, آپ اس کو ہیومن,
ایک چھوٹا سا آپ کا جواب دے لوں.
جی جی,
اس سے پہلے کہ آپ رمضان صاحب کے پاس جائیں, اس کا یہ ہے کہ مارگیج کمپنیز نے بھی آپ کو اس میں کافی سارا وہ دیا تھا, اگر آپ کی رینٹل پراپرٹی ہے آپ نہیں پے کر سکتے مارگیج, تو انہوں نے آپ کو اس میں وہ کوشن دیا تھا کہ آپ نہ پے کریں جب تک کہ یہ کووڈ ہے, اس کے بعد کی صورتحال جو ہوگی وہ دیکھیں گے. تو اس میں بھی بہت سارے جو انڈیویجولس تھے انہوں نے مارگیج بھی نہیں پے کیا.
اچھا, سو ظاہر ہے وہ مارگیج بھی نہیں. رمضان رانا صاحب, آپ اس کو ہیومنلی کیسے دیکھیں گے اور انتظامی طور پہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت اسٹیٹس کے لیے, فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, ریاست کی حکومتوں کے لیے؟
جی, یہ تو بیسیکلی تو یہ ڈیزاسٹر ہے, اسی طرح ہی ہے جیسے ٹورنیڈو آتا ہے یا جس طرح کی تباہی مچ جاتی ہے تو اس سے جو نقصانات ہوتے اس سے زیادہ یعنی یہ نقصانات ہیں. لیکن جو رانا صاحب بات کر رہے تھے اس میں کافی حد تک جو بات صحیح ہے کہ گورنمنٹ نے اکوموڈیٹ کیا اور یہ تقریباً 2500 مہینے کا لوگوں کے پاس پیسہ آتا تھا گھر بیٹھے, اس کا مس یوز بھی ہوا اور بعض لوگوں نے جو ہے واپس نوکری پہ جانے سے بھی انکار کر دیا, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ واپس نہیں آ رہے پہلے جو ہمیں پیسے اچھے ملتے رہے. اب یہ ایک الگ بات ہے, لیکن کوشچن یہ ہے کہ وہ تو ہو گیا, اب اگلا اسٹیپ کیا؟ ابھی جو عدالتیں ہیں ہمارے نیو یارک میں, تو ابھی تک یہ عدالتوں کے پاس سیکشن ہے جو وہ کوئی بھی جو کیس انٹرٹین نہ کرے فی الحال, اس کا ڈیفالٹر کا جو اگر کوئی ٹیننٹ نہیں دے رہا. لیکن کب تک یہ دیکھیے, اینڈ آف دا ایئر تک تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتے رہنا ہے, لیکن لوگوں کے پاس بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اب جاب لیس ہو گئے ہیں اور ان کو وہ جو $600 جو پر ویک تھے یا اور وہ بھی نہیں مل رہی, تو اور جاب بھی اگر جاب چلے گئے اور یہ سلسلہ, تو یہ گورنمنٹ خود بھی جو ہے بہت بڑی جو ہے کرائسس میں جا رہی ہے, $1 trillion جو ہے خرچ ہوا ہے اور ابھی بھی جو ہے کانگریس اور خرچ کرنا چاہتی ہے. لیکن یہ
تو رانا صاحب, لیکن یہ بتائیں آپ اس ریفرنس میں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر جیسے آپ نے ایک بات کی ہے نا کہ یہ تو ایک آفت ہے اور آپ اس کو کم و بیش قدرتی آفت کے طور پہ ظاہر لے رہے ہیں, سو اس ریفرنس میں کوئی کہنا چاہیے باؤنڈ ہے انتظامیہ کہ وہ شہریوں کی مدد کرے گی؟
بیسک رائٹ میں تو دنیا کی ہر چیز آ جاتی ہے, لیکن دنیا میں کسی جگہ عمل نہیں ہوتا, یہ بیسک رائٹ میں شامل ہے نا, اور یہ کوئی کسی کا اپنا نہیں پیدا کرتا, نہ ہی کوئی مطلب, یہ تو ایک انٹرنیشنل طور پر بھی آیا لیکن امریکہ کے اندر تو بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ریاست جو ہے اس پہ فرض کرو, ریاست جو ہے کنگال ہو جاتی ہے. یورپ کے اندر جو ہے انہوں نے چار پانچ گھنٹے کا جاب کر دیا کہ ایک صبح جائے ایک شام کو جائے, اسکولنگ کے اندر بھی صبح شام کر دیا, یہاں پر اب اسکول کھل رہے ہیں اس سے اور زیادہ خطرہ پیدا ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد کیا نتائج نکلیں گے, پھر کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں اتنی جو ہے کنفیوژن کریٹ کی ہے کہ پورے ملک میں ایسا لگتا ہے جیسے ڈال اسٹینس ہے. اور یہ ڈویژن جو ہے یا تو نومبر تک جو ہے سفر کرے گا اسی طرح, نومبر کے بعد ایک پالیسی آئے گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. فی الحال یقین کیجیے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انارکی ٹائپ کی چیز ہے جس میں کوئی قانون ہی نہیں نظر آ رہا.
رانا سادہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جن, ویسے تو اوور آل ایک رف ایسٹیمیٹ ہے مختلف آرگنائزیشنز کا, ہم انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں, ایسپن کے بھی ہیں ہمارے سامنے فگر جو ہے اور اس انسٹیٹیوٹ کے اور باقی بھی کچھ آرگنائزیشنز, ایون لا اینڈ رائٹس کی آرگنائزیشنز کو بھی ہم سن رہے ہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ واقعی یہ وہ جو ایک اسپیشل ہاؤزنگ اسکیم ہوتی ہے لو انکم کے لیے, ان کے لیے ہے یا بڑے جو رینٹرز ہیں جو مطلب نارمل رینٹ پے کرتے ہیں؟ اوور آل بتایا جاتا ہے کہ 110 million کے قریب لوگ ہیں امریکہ میں جو رینٹل گھروں میں یا اپارٹمنٹس کے اندر رہتے ہیں, ان کے اوپر بھی یہ چیز اثر کر رہی ہے, اور اگر اس بڑی تعداد میں آئندہ مہینوں میں, یا ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ 30-40 million لوگ ہی بے گھر ہو جائیں گے, لیکن اگر بڑے نمبرز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اوور آل ریئل اسٹیٹ مارکیٹ, رینٹرز مارکیٹ, بائرز مارکیٹ, سیلرز مارکیٹ, اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا, کیا اینٹیسپیٹ کریں آپ؟
دیکھیں میرا جو موازنہ ہے اس پہ, کیونکہ کافی ڈسکشن اس پہ ہو رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کھانا ضروری ہے اسی طرح شیلٹر بھی ضروری ہے. ہر بندے نے, چاہے وہ کرائے پہ رہے یا وہ مکان خرید کے رہے, اس کو شیلٹر تو کسی نہ کسی جگہ چاہیے یا اس کو گورنمنٹ شیلٹر پرووائڈ کرے گی. ٹھیک ہے, تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ہو گیا الٹیمیٹلی یہی کہ وہ لوگ ایک جگہ سے نکلتے ہیں تو دوسری جگہ وہ دوسرا کرائے کا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. تو ہماری مارکیٹ میں یہاں پہ یہ ہوتا ہے, ان کو پتا ہے کہ جب بیڈ کریڈٹ آرڈر ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم سے دو مہینے کا ڈپازٹ لے لو, تین مہینے کا ڈپازٹ لے لو. ٹھیک ہے, وہ ڈپازٹ الٹیمیٹلی اینڈ آف دا لیز جو ہے اس میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو ان کو پتا ہے کہ ہم نے اگر چھ مہینے سیو کیا تو چلو پیسے تو پڑے ہوئے ہیں تو رہنا ہے انہوں نے. تو مارکیٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ کچھ بہت فرق نہیں پڑے گا. رینٹل مارکیٹ اس وقت بھی بہت ہاٹ ہے, بلکہ آج ہی میں, وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ نیو یارک سے آئے ہیں, تو انہوں نے یہاں پہ گھر جو ہے وہ کرائے پہ دیکھنا چاہ رہا تھا. میں حالانکہ وہ نہیں کرتا, کرائے کا کام تو کرتا نہیں ہوں, لیکن کیونکہ کسی کے ریفرنس سے آیا تھا تو میں نے اپنے وہ اسسٹنٹ کو بھیجا کہ جائیں بھی وہ گھر دکھا کے آ جائیں. تو لوگ وہاں سے موو ہو رہے ہیں, وہ مین ریزن یہی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کرائے نہیں دیے پچھلے چھ چھ مہینے سے, کرائے نہیں دیے تو وہاں سے ورجینیا موو ہو رہا ہے, ورجینیا سے لوگ مین لینڈ موو ہوں گے یا ایسے بائیس ورسا لوگ ادھر سے ادھر موو ہوں گے. لیکن وہ مارکیٹ جو ہے اپنی جگہ برقرار رہے گی. باقی مارکیٹ جو سیلر بائر کی مارکیٹ کی بات ہے, تو مارکیٹ میں گزشتہ جو مارکیٹ میں وہ کرائسز آئے تھے اس کے بعد سے اب تک انویسٹر مارکیٹ میں جمپ ان نہیں کیا. جو فورن انویسٹر ہوتا ہے, فورن, when I say فورن انویسٹر means big banks, like جب ہمارے 2004-5-6 میں کرائسز آئے تھے تو اس میں یہ ہوا تھا کہ انٹرنیشنل بینکس انوالو تھے بہت زیادہ, چائنیز بینک, جاپانیز بینک اور دنیا کے جرمن بینک, بریٹن اور باقی ساری دنیا کے بینکس جو ہیں اس میں شامل تھے. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ آج آپ نے گھر خریدا, 15 دن کے بعد آپ نے 50,000 پراپرٹی بھی بیچ دیا. یہ لے رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا مارکیٹ کا کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. تو ایک ببل تھا, وہ اس نے برسٹ ہونا ہی تھا. لیکن اس وقت مارکیٹ میں ببل نہیں ہے, جو بھی پرائسز ہیں بڑی جینوئن پرائسز ہیں, اور جو بائی کر رہا ہے وہ بھی وہی بندہ بائی کر رہا ہے جس نے گھر میں رہنا ہے. تو ہمارے پاس کوئی انویسٹر نہیں ہے ایسا جو ہے مارکیٹ میں, کیونکہ میں خود بھی انویسٹر ہوں پرسنلی, چھوٹا سا, بہت ہی چھوٹا سا, لیکن ہمیں پراپرٹیز اس حساب سے مارکیٹ سے مل نہیں رہی ہیں. فور کلوجر پراپرٹی بالکل نہیں آ رہی. کوائٹ پاسبل یہ ہے کہ فور کلوجر پراپرٹی بھی آئیں گی, رکی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اس میں سسٹم میں تھیں فور کلوز پراپرٹی, شارٹ سیل یا فور کلوز پراپرٹی, رکی ہوئی ہیں اس پینڈیمک کی وجہ سے. تو سب رک گئی ہیں کیونکہ سارا سسٹم وہ سمجھ
لیں
فریز ہوا ہوا ہے.
بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے. رانا صاحب, رانا رمضان صاحب, آپ اس کو سم اپ کیجیے گا. ظاہر ہے یہ الیکشن کا سال بھی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ نومبر میں انتخابات ہیں, دونوں پارٹیوں کا اسٹیک اس میں اندر انوالو ہے. سو کیا بائی پارٹیزن اپروچ کے ساتھ اس پروٹیکشن کو, اس کیئر ایکٹ کو وسعت دی جا سکتی ہے, ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, امکانات ہیں اس کے؟
نہیں, اس وقت تو دیکھیے, آپ دیکھیے کانگریس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پبلک کی مدد کرنا چاہتی ہے. اسی پہ ایک ایشو تھا کہ وہ پیسے جو ہے مزید دیے جائیں کانگریس جس پہ بھی, اور یہ ایک ایشو ہے کیونکہ الیکشن تک تو ہر چیز جو ہے داؤ پہ لگی ہوئی ہے. لیکن نومبر کے الیکشن کے بعد پالیسی ہوگی, ابھی کوئی پالیسی بھی نہیں بٹ پا رہی کیونکہ جو ہے کانگریس وہ پریزیڈنٹ کو کوئی فیور نہیں کرے گی. یہ اس میں لوگوں کو نومبر تک تو یہ سفر کرنا پڑے گا.
بہت شکریہ آپ کا رمضان رانا صاحب, اٹارنی فار رائٹ صاحب نے نیو یارک سے ہمیں جوائن کیا, رانا سعادت صاحب آپ نے ہمیں ورجینیا سے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے.
دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے۔